اس کو بند کر دیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، آج کی نشست سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ایک نئے درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کا تعلق علم، طلب علم اور تعلیم سے ہے، اور جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے اس موضوع کے تعلق سے، بڑے معروف اور مشہور کتاب ہے، معروف عالم کی کتاب کا نام ہے مقدمة المجموع، اور عالم کا نام ہے الامام ابو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه. امام نووي رحمة الله عليه جو 40 نووية کے مصنف ہیں، معروف تصنیف رياض الصالحين کے مصنف، اور صحیح مسلم کی شرح کرنے والے المنہاج کے مصنف الامام النووی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پیاری تصنیف ہے. اور حقیقتاً کتاب کا تعلق فقہ سے ہے، لیکن مقدمے میں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے کہ وہ فقہی مسائل کو بیان کریں، انہوں نے بات علم اور علماء اور طلاب علم اور طلاب علم کے آداب، علماء کے آداب، مفتی مستفتی، ان سب کے تعلق سے چند بنیادی باتیں بیان کی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم کے لیے اور علماء کے لیے بھی ایک خوبصورت خزانہ ہے. آج کی نشست میں میں امام الحافظ النووی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر سی سیرت، بایوگرافی بیان کرتا ہوں، اور اگر وقت ملا تو اس کتاب میں سے جو پہلا باب ہے اس باب کے تعلق سے بھی بات کریں گے. امام نووی کا نام ہے یحییٰ بن شرف بن مری بن حسن بن حسین بن محمد النووی. نووی نسبت ہے نوا کی طرف، جو ایک بستی ہے دمشق کے قریب. دمشق کہاں پہ ہے؟ شام میں، سوریہ میں، اور اس کے گرد نواح کی بستیوں میں سے ایک بستی کا نام نوا ہے، اور امام النووی کی نسبت اس بستی کی طرف ہے. زیادہ عرصہ انہیں دمشق میں گزارا، تقریباً 28 سال دمشق میں گزارے طالب علم کے لیے. تو نووی مولدن ہے اور دمشقی اقامتن ہے. لقب محی الدین ہے، اور عجب بات یہ ہے کہ اس لقب کو پسند نہیں کرتے تھے، اور یہی ہمیشہ علماء کا طریقہ رہا ہے، جب ایسے القاب سے انہیں پکارا جاتا ہے تو وہ کراہت محسوس کرتے رہتے ہیں. اور اس سے بڑی عجب بات یہ ہے کہ اس کراہت کے باوجود بھی معروف اسی لقب سے ہیں، اور اس سے زیادہ معروف نووی سے ہیں. محی الدین, دین کو زندہ کرنے والا. اگرچہ علماء حقیقتاً دین کو زندہ کر دیتے ہیں, سنتوں کو زندہ کرتے ہیں, میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کیونکہ اس لقب میں تزکیہ ہے تو علماء ایسے الفاظ پسند نہیں کرتے. لیکن جو ان کے قریب تھے جانتے تھے, لیکن جو دور والے تھے وہ نہیں جانتے تھے, اور اسی لقب سے معروف اور مشہور ہوتے گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض محدثین جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ان کی جو کنیت ہوتی تھی یا بعض القاب ہوتے تو پسند نہیں کرتے تھے. آپ دیکھتے ہیں الاعرج, اعرج کسے کہتے ہیں؟ لنگڑے کو کہتے ہیں. اب کسے اچھا لگتا ہے کوئی اسے لنگڑا کہے؟ اچھا لگتا ہے. لیکن سبحان اللہ, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, لوگوں میں جب بات عام ہوتی جاتی اور کسی شخص کی پہچان کسی لقب سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بغیر اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. کیونکہ مقصود یہ تھا کہ احادیث کو محفوظ کرنا ہے, اور حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین اور راویوں کی بھی جو نام ہے وہ بھی محفوظ کرنا تھا. تو بعض لوگوں کے ایسے القاب روایت میں اور سند میں آئے جو وہ خود پسند نہیں کرتے تھے. ابن علیہ بھی ایک ہیں, اپنی دادی کی طرف نسبت ہے, وہ پسند نہیں کرتے تھے. نہیں, میرا نام ہے, میرے والد کا نام ہے, میری کنیت کوئی ہے, میری کنیت بھی ہے, لقب بھی ہے. ابن علیہ کرتے 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 یہ مشہور ہو گئے, منع بھی کرتے تھے. خبردار کسی نے کہا, کسی نے مجھے اس لقب سے یا اس کنیت سے مجھے پکارا. لیکن سبحان اللہ, کیونکہ جب راویوں نے جو قریب میں تھے, جب یہ کنیت ابن علیہ جو ہے اس کے لیے ان کا نام لینا شروع کیا تو پتہ نہیں تھا کون سا راوی ہے. بار بار مسئلہ ہو جاتا تھا, انہوں نے کہا بھائی جیسے ہے ویسے رہنے دیں, اب ابن علیہ تو ابن علیہ ہی ہے. بہرحال تو محی الدین کا جو لقب ہے پسند نہیں کرتے تھے, اس کے باوجود بھی آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں. تو پھر یہ رکھا کس نے, کیوں رکھا گیا؟ یہ یاد رکھے, زمانہ اور ماحول کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. ہم ساتویں صدی کی بات کر رہے ہیں اور ماحول تصوف کا عروج تھا, اشعریت کا عروج تھا, اور ایسے القاب آپ دیکھتے ہیں جب کسی صوفی عالم کا ذکر ہوتا ہے تو اس کا نام تو شاید دو چار لفظوں میں ہو, لیکن اس سے پہلے دو لائنیں جو ہیں وہ القاب میں ہوتی ہیں. شیخ العارفین, محی الدین, پتہ نہیں کیسے الفاظ کرتے کرتے آخر میں نام پتہ چلتے دو لفظوں میں نام ہے. تو یہ عادت تھی, یہ طریقہ تھا ان کا. کنیت کیا کہا تھا میں نے؟ کنیت کیا ہے؟ ابو زکریہ, بارک اللہ فیک. اور عجب بات یہ ہے کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی. کنیت کیا ہے؟ ابو زکریہ ہے. اور عام طور پہ کنیت کیسے رکھی جاتی ہے؟ بڑے بیٹے کے نام پہ. زکریہ تو کوئی بیٹا ہے, شادی ہوگی تو بیٹا بھی ہوگا نا. انہوں نے شادی کی نہیں, تو ابو زکریہ کنیت خود رکھی. اور یہ بھی سنت طریقہ ہے کہ کوئی شخص اپنی کنیت رکھ لے بغیر شادی کرنے کے, بغیر اولاد کے. کوئی دلیل جانتا ہے؟ جی, بارک اللہ فیک. ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا, کوئی اولاد نہیں تھی. کنیت کیا ہے؟ ام عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور کوئی دلیل؟ کیا بچے بھی کنیت رکھ سکتے ہیں؟ یا ابا عمیر ما فعل النغیر. تو ابا عمیر کنیت ہے, چھوٹا سا بچہ تھا. تو علماء جو ہیں اس طریقے سے بغیر شادی کرنے کے, بغیر اولاد کے بھی کنیت رکھتے تھے. سوال یہ ہے شادی کیوں نہیں کی؟ اور مزے کی بات دیکھیں, ابو العباس ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شادی کی تھی؟ انہوں نے شادی نہیں کی تھی. کنیت کیا ہے؟ ابو العباس. شادی نہیں کی. ابھی میں کہہ رہا تھا کہ امام ہیں ابن تیمیہ تو معروف امام ہیں, امام نووی پہ کلام ہوا ہے, میں اس کی بات کروں گا انشاءاللہ کہ قول راجح کیا ہے اس میں, کہ امام ہے یا نہیں, حافظ ہیں یا امام ہیں. میں نے حافظ بھی کہا, میں نے امام بھی کہا. بعض علماء کہتے ہیں حافظ ہے امام نہ کہیں, بعض کہتے ہیں امام ہیں حافظ بھی ہیں. اس کی تفصیل میں بیان کروں گا انشاءاللہ, قول راجح بھی انشاءاللہ بیان کروں گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ہیں اور اہل سنت جماعت کے بڑے علماء میں سے ہیں, معتبر علماء میں سے ہیں. امام نووی کے جہاں تک تعلق ہے اشعری ہیں یا نہیں ہیں کیا ہے, اس کی تفصیل بیان کرتا ہوں. لیکن پہلے بات یہ وضاحت کر دے ذرا تاکہ طلاب علم کے لیے آسان ہو جائے, انہوں نے شادی نہیں کی. اور حقیقتاً شادی نہ کرنا اور تبتل اختیار کرنا, شادی سے دور رہنا اور شادی سے منع کرنا کس کا راستہ ہے؟ دنیا سے دوری اختیار کرنا تصوف ہے. اور امام نووی صوفی نہیں تھے, نہ ہی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ صوفی تھے. یہ مسلمات میں سے ہیں. تصنیف دیکھیں جو تصوف کی خرابیاں ہیں, بدعقیدگی ہے, بدعات ہے, ان کا رد کیا ہے. تو پھر یہ ہوا کیا ہے؟ اگر کوئی طالب علم کہے کہ میں نے بھی شادی نہیں کرنی امام ابن تیمیہ امام نووی کی طرح, کیا اس کا عمل درست سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا؟ یہ سوال کیا گیا شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے کہ امام ابن تیمیہ, کسی طالب علم نے سوال کیا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی تھی, میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتا. جواب میں فرماتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ, اگر آپ وہ درجہ رکھتے ہیں علم کا اور جہاد کا جو ابن تیمیہ رکھتے تھے, تب بھی آپ بھی شادی نہ کریں. امام صاحب کا علم زندگی ساری علم اور تعلیم میں گزری, جہاد میں گزری. ان کے سامنے, اور یہی بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, کہ ان کے سامنے ایک طرف علم تھا اور اس کے لیے وقت لگانا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے ان کے پاس وقت کم ہے, شادی کریں گے تو علم کے لیے وقت کم ہو جائے گا, پہلے علم میں مضبوطی حاصل کر لیں, شادی بعد میں کر لیں گے. جیسے کہا جائے شادی کی ایک ٹرین ہوتی ہے, چھوٹ جائے تو پھر شاید واپس نہ آئے. کہتے ہیں نا اسے. تو انہوں نے ابتدا میں یہی سوچا تھا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی آدھی زندگی جیل میں گزری تقریباً, وفات بھی جیل میں ہوئی. تو ایسے شخص کے لیے جو عالم ہو, فاضل ہو, متقی ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو, کیسے شادی کر سکتا ہے جبکہ اس کا آدھی زندگی جیل میں گزری ہو؟ دیکھیں شادی ایک ذمہ داری ہے, حقوق کی ادائیگی ہے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ علم کی زیادہ ضرورت ہے میری امت کو, کسی زیادہ. ایک تو میرا پرسنل معاملہ ہے, ایک امت کا معاملہ ہے. اس زمانے میں آپ دیکھیں سبحان اللہ, تصوف اور شرک بدعات خرافات کا عروج تھا. تو قربانی دی انہوں نے, زندگی کسی لمحے میں جا کے کریں گے. بعد میں جیسے ہی علم میں سبحان اللہ, اللہ تعالی نے ترقی عطا فرمائی اور علم میں آگے بڑھتے گئے اور حق کی بات کرنے لگے, آہستہ آہستہ کیا ہوا, دشمنی بڑی بڑھتی گئی, کم ہوتی گئی, مخالفین. اور یعنی آپ دیکھیں کہ حکمران وقت بھی انہی میں سے تھے, حق کی بات بھی کرنی تھی, حکمت عملی دیکھو خروج نہیں کیا سبحان اللہ. ورنہ اتنے متبعین ہو گئے تھے, اگر چاہتے باقی قصہ بیان کروں گا میں, کہ انہوں نے ایک ایسے پلر کو توڑا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے, جس کے اندر دو بت چھپے ہوئے تھے, اور مسلمان اس پلر کی طرف جاتے تھے اور وہاں پر شرک اور بدعات کرتے تھے. تو انہوں نے جا کے اس پلر کو توڑا. اتنی ان کے پاس یہ پاور تھی, طاقت تھی, انہوں نے یہ عمل کیا. اگر چاہتے, اگر خروج حاکم وقت پر کسی بھی زاویے سے درست ہوتا تو علماء حق ضرور کرتے. یہ خوارج کا منہج ہے, جو یعنی مسئلہ کے سلفی میں اور رسول جماعت کے نزدیک مسلمات میں سے ہے کہ حاکم وقت اگر ظالم ہو تو اس پر خروج نہیں کیا جاتا, اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جاتی. بہرحال تو شادی نہیں کی, اس لیے نہیں کہ تصوف کا راستہ اختیار کیا, اس لیے کہ انہوں نے قربانی دی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے علم کو ترجیح دی, جو امت عام لوگوں کے لیے, پوری امت کے لیے خیر تھا, اگرچہ اپنی ذات کے تعلق سے جو معاملہ تھا اسے متاخر کر دیا کہ بعد میں کریں گے, لیکن بعد میں موقع بھی نہ ملا. اور آپ یہ دیکھیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ پیدائش جو ہے وہ سن 631 ہجری میں ہوئی, ولادت 631 ہجری میں, اور وفات ہوئی سن 676 ہجری میں, 676 میں. کتنی عمر ہوئی؟ 45 سال کی عمر تھی امام رحمۃ اللہ علیہ کی, مکمل عمر. سبحان اللہ, 45 سال کی عمر میں اور اتنی بڑا کارنامہ. کتنی بنتی ہے یار, حساب کر لیں, میرا حساب کمزور تو نہیں ہے. 631 سے 676 تک, حساب والے کہاں گئے بھائی؟ 45 ہے نا بھائی, 10 کیوں بڑھا دیے؟ اچھا 21 نہیں 31 تھا. اچھا الحمدللہ 45 ہوئی. لیکن دیکھیں, عجب بات دیکھیں کہ 45 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا کام لیا کہ 70 سال والی عمر والے لوگ بھی نہ کر سکے. آپ کوئی مسجد جانتے ہیں دنیا میں, مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں, جس میں ریاض الصالحین نہ ہو؟ 40 نوویہ. کوئی ایسا طالب علم جانتے جسے نہ پڑھی ہو؟ کوئی طالب علم؟ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ, کتاب الاذکار ہے صحیح مسلم کی شرح میں سے, شروحات میں سے, 1000 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں. کئی لوگوں نے شرح کی, کیا سمجھتے کس نے شرح نہیں کی؟ جب ایک شرح کی بات آتی ہے تو کس کی آتی ہے؟ ایک مرتبہ شرح کس کی ہے؟ سبحان اللہ, امام نووی رحمۃ اللہ علیہ. یہ قبول لوگوں کے دلوں میں کس نے ڈالا؟ اللہ تعالی نے ڈالا ہے. علماء فرماتے ہیں کسی شخص کی مقبولیت کے پیچھے ایک گہرا راز ہوتا ہے. جانتے ہو کیا ہے؟ کاش ہم جاننے والے. الاخلاص للہ تعالی. جس نے بھی اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے کوئی کام کیا ہے, اس کام میں برکت ہو جاتی ہے, اور ایسے وہ کام مقبول ہوتے ہیں کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ بعض بڑی بڑی جماعتیں وہ کام نہیں کر سکتی جو ایک شخص کام کر لیتا ہے. اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو, حاضرین سامعین کو, اخلاص کی اور ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. بچپن سے امام نووی کی چند دو چار لفظوں میں اور ان کے طالب علم کے تعلق سے جو اہم بات ہے وہ بتا دوں میں, کہ 45 سال کی عمر میں یہ درجہ کیسے انہوں نے حاصل کیا ہے. دیکھیں, توفیق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. ہم جتنی بھی محنت کریں وہ ہماری محنت ہے, ہماری کوشش ہے. حقیقتاً توفیق اور تسدید صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کا ہے حقیقتاً واللہ. ان کے ایک شخص نے مسجد میں ان کو دیکھا قرآن مجید پڑھتے ہوئے, تو بڑا تعجب ہوا, خود چل کے گئے, ہاتھ ملایا, ان سے گفتگو کی. گفتگو کے دوران پوچھا کہ تمہارا استاد کون ہے جو قرآن پڑھاتے تھے؟ ایک عام سا استاد تھا جو قرآن پڑھانے والا. اسے جا کے کہا کہ اس بچے کا خاص خیال رکھیں, اس نے کوئی خاص کوئی زندگی کا کوئی اچھا کارنامہ اس نے کرنا ہے. اس بچے کے الفاظ میں اور اس کی محنت میں اور اس کی ہمت میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. ہوتے ہیں علماء, حکمت والے ہوتے ہیں, جو ہزاروں میں ایسے لوگوں کو یوں دے کے بتا دیتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اس کا انداز بیان, اس کا بیٹھنے کا طریقہ, اس کا بات کرنے کا طریقہ کیسا ہے, اور اگر یہ ایسے ہی رہا تو پھر یہ کہیں پہ جا کے پہنچے گا. تو اس کے والد کو اس کی جب خبر ملی اس طریقے سے, وہ مزید مجھے بچے کہتے ہیں, ورنہ وہ ساتھ اپنے دکان میں لے جاتے کہ میرا بیٹا میرے سے ہاتھ بٹائے گا بچپن سے ہی. اور دیکھیں کل کے بچے کیسے تھے, یعنی تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اور ساتھ اپنے والدین کے ساتھ ہاتھ بھی بٹانا ہے. ہمارے بچے کیا کرتے آج؟ اسکول سے آتے 6-6 گھنٹے سوتے, کیا ہوا ابھی اسکول سے تو آئے. دیکھیں تربیت کا فرق دیکھیں. ہمارے بچے ہم پہ احسان کرتے ہیں پڑھ کے نہیں, اور وہ بچے جو ہوتے تھے والدین کا احسان سمجھتے تھے کہ وہ ان کے لیے محنت کرتے انہیں پڑھاتے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. تو ان کے والد نے جب دیکھا اپنے بچے سے کہ بچوں سے کھیلتا نہیں ہے, عجب بات دیکھیں, بچپن سے بچے کھیل کے لیے بلاتے ہیں, کھیلتا واپس آ جاتا ہے. اور قرآن مجید سے وہ ایک عجیب سی محبت تھی کہ قرآن کی تلاوت ہر وقت میں, یا تو پڑھ رہے ہیں یا حفظ کر رہے ہیں یا اسے دہرا رہے ہیں, ہاتھ میں قرآن مجید. جب والد صاحب نے دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ اس طریقے سے محنت کرنے والا ہے, تو انہوں نے دیکھا کہ علم کی جو قریب ترین جگہ تھی جہاں پر علم موجود تھا وہ دمشق کا شہر تھا. دمشق لے گئے, خود بھی وہاں پہ رہنا شروع کیا اپنے بچے کی تعلیم کے لیے, اور وہاں سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے علم کے سفر کا آغاز کیا. یہاں تک کہ انہوں نے ماشاء اللہ ہر علم میں انہوں نے ایک خاص وقت نکال کر اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ بنا لیا. توحید ہے, فقہ ہے, عقیدہ ہے, اس کے بعد حدیث کا علم ہے, عربی گرامر کا علم ہے, نحو ہے, ادب ہے, بلاغت ہے, جتنے بھی علوم تھے. کیونکہ ایک شاگرد ابن عطار لکھتے ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا جب ہمیں درس دیا کرتے تھے کہ میں روزانہ 12 درس اپنی مشائخ کے پاس جاتا, 12 درس روزانہ ان کو میں سناتا اور غلطی کی تصحیح کرتا اور ان کے نوٹس بناتا. روزانہ کتنی, ہم ہفتے میں کتنے درس دیتے ہیں, کتنے درس سنتے ہیں ہفتے میں 8, بھاری ہے کہ نہیں ہمارے لیے, مشکل سے آتے ہیں کہ نہیں. جو ڈیلی 12 درس, 12 مختلف یعنی ایک درس مختلف 12 درس جا کے سنانا ہے پورا درس, غلطی کی تلفظ کی تصحیح کرنی ہے, سمجھنا ہے اور نوٹس بنانے ہیں. جس نے اس طریقے سے علم حاصل کیا اس کا علم آپ کیا سمجھیں گے کیسا ہوگا. اللہ کے لیے انہوں نے وقت نکالا, وقت لگایا. اللہ تعالیٰ جانتا کہ اس شخص کی عمر 45 سال ہے بس, جانتا کہ نہیں, تو کام کتنا لیا اسے. سبحان اللہ. کیونکہ شاگرد کہتے ہیں میں نے بہت کم دیکھا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ, لیٹتے ہوئے میں نے بہت کم دیکھا. ہمت ہے نا, ہم تھوڑی دیر بیٹھتے کمر میں درد ہو جاتی ہے, کرسی پر بیٹھ کر بھی کمر میں درد ہوتی ہے. اس زمانے میں زمین پہ بیٹھا کرتے تھے, الگ گھروں مساجد میں, حلقات العلم میں مسلسل 8-8 گھنٹے ہلنا نہیں ہے. استاد بیٹھے بے ادبی ہوتی ہے, میں چند آگے بھی باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. حلیہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا گندمی رنگ تھا, ڈارک گندمی رنگ تھا, بڑی داڑھی تھی, یوں بڑی, درمیانہ قد. جب جہاں پر بیٹھتے تھے سکینت اور وقار کا ماحول چھا جاتا, بہت کم ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے نظر آتے تھے, ایک ہیبت سے طاری ہوتی دیکھنے والے کو جب ان کی طرف دیکھتے تھے. اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے میں نے جو تمنا کی تھی اللہ تعالیٰ سے اللہ نے پوری کر دی, ایک تمنا باقی مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے وہ بھی پوری ہوگی. کیا تمنا تھی؟ انہوں نے دعا مانگی, کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے ایک ایسا شخص مہیا فرما جسے آپ یہ توفیق دیں کہ جو عمود مخلق ہے اور جو جیرون میں قبر ہے وہ اسے آ کے خراب کر دے, توڑ دے. عمود المخلق ایک ستون تھا, لوگوں نے بنایا تھا وہ جانتے تھے, جس میں اہل قبلہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جا کے شرک و بدعات کیا کرتے تھے. عالم کیا کرتے, نصیحت کرتا ہے نا, اب اب ہاتھ سے تو نہیں کر سکتے کیونکہ ماحول ہی کچھ ایسا تھا, اب ہاتھ سے کیا کر سکتے, توڑ سکتے ہیں؟ نہیں توڑ سکتے. جب ایسا ماحول ہو جس میں اہل سنت و جماعت کمزور ہوں تو پھر برائی کو کیسے روکا جاتا ہے؟ ہاتھ سے نہیں, زبان سے روکا جاتا ہے. اور جب طاقت ہوتی ہے تو پھر ہاتھ سے بھی روکا جاتا ہے. تو اللہ تعالی سے دعا کی اور یہ تمنا کی چھ سو چھہتر میں وفات ہوتی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ ستون بھی توڑا گیا, وہ قبر بھی ختم کی گئی, کس کے ہاتھوں پر؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر. ساتویں صدی اور امام ابن تیمیہ کس صدی کے عالم ہیں؟ ایک صدی کے بعد, ایک سو یا ڈیڑھ سو سال کے بعد یہ تمنا پوری ہوتی ہے اور اس ستون کو بھی توڑا جاتا ہے. جب ستون کو توڑا گیا تو اس میں سے دو بت نکالے گئے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ستون کو بھی توڑا, اس قبر کو بھی خراب کر دیا. کتابوں میں سے جو معروف تصنیفات ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی, ان میں سے شرح صحیح مسلم, جس کتاب کا نام یاد رکھ رہے ہیں, المنہاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج, سے مسلم کی شرح کا نام کیا ہے؟ المنہاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجاج. پھر الاذکار المنتخبہ من کلام سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم, یہ معروف کتاب ہے اذکار کی. تیسرے نمبر پر ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, پوری کتاب کا نام کیا ہے؟ ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چوتھے نمبر پہ الاربعون حدیث النوویہ, 40 حدیث نووی, جو معروف چھوٹی سی تصنیف ہے لیکن کمال کی تصنیف ہے, بڑی پیاری تصنیف ہے, جس میں انہوں نے مختلف موضوعات پر احادیث کو جمع کیا. 40 کہا جاتا ہے, ہیں کتنی کہتے تو 40 ہی ہیں, کتنی 40 ہیں, کتنی 42 ہیں. تو اربعین کیوں کہتے, 42 ہیں, اربعین کیوں, اربعین 42 کو کہتے ہیں؟ جی کون بتائے گا, کسی نے بتانا. عرب میں گنتی کے تعلق سے ایک فائدہ بھی دیکھ لیں آپ, جہاں پر کسر ہوتا ہے نا, کسر یعنی پوائنٹ سم تھنگ, تو اس کو وہ گرا دیتے ہیں. جیسے کہ میتھمیٹیکلی 5 سے ابو ہے تو مکمل ہو جاتا ہے, 5 سے کم ہے تو اسے گرا دیتے ہیں. تو 42 ہے کیونکہ 5 سے کم ہے تو انہیں 40 کہہ دیا. جی, پھر اسی طریقے سے التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب ارشاد کی اختصار ہے جو علوم الحدیث ابن الصلاح کی اختصار ہے, یعنی علم حدیث پر بھی ان کی تصنیف ہے. یہ الخلاصہ فی حدیث الاحکام شرح سنن ابی داود کی سنن کی شرح بھی کی تھی لیکن کتاب الوضو تک پہنچے اور پھر وفات ہو گئی. اور المجموع جو جس کی ہم بات کریں گے یہ بھی مکمل نہ ہو سکی, ان کی وفات پہلے ہو گئی. منصوبے تو ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں لیکن یہ منصوبے پورے ہوتے ہیں کہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا. سبحان اللہ. پھر منہاج الطالبین ہے, روض الطالبین ہے, الاضاح فی المناسک ہے, المجموع جس کی ہم بات کر رہے ہیں، شرح اس کتاب کا المجموع شرح المهذب ہے، تہذیب الاسماء واللغات، التحریف الفاظ، التنبیہ، یہ عربی لغت کے تعلق سے، علوم القرآن میں قرآن کے تعلق سے، التبیان فی اداب حملۃ القرآن، وفات رحمۃ اللہ علیہ کی سن 676 ہجری میں ہوئی، 45 سال کی عمر میں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا، اس پر علماء نے، علماء کے دو اقوال ہیں۔ امام نووی کے تعلق سے اسنو جماعت کے علماء کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ سنی ہیں، سمجھو جماعت میں سے ہیں، اشعری نہیں ہیں، مجتہد عالم ہیں، اسماء و صفات کے باب میں بعض تأویلات انہوں نے کی ہیں، جیسے کہ المنہاج شرح مسلم الحجاج کی شرح میں انہوں نے بیان کیا ہے، لیکن یہ ان کی اجتہادی غلط تصور کی جاتی ہے، اور اشاعرہ کے دیگر جو عقائد ہیں، وہ نظریات ہیں، ان سے بالکل متفق نہیں تھے، تو ایک جز کی وجہ سے ان کو اشاعرہ میں لاحق کر دینا یہ انصاف نہیں ہے، اور حقیقتاً وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہی ہیں۔ ہاں، ان سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی ہے، اور اجتہادی غلطی جو ہے وہ مغتفر ہے، خاص طور پہ جب کہ ان کے اتنے بڑے کارنامے ہیں، اور یہ قول ہے الامام العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ابن عثیمین نے شرح البین نوویہ میں اس طرح کی کچھ باتیں فرمائی ہیں، اور بھرپور دفاع کیا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اشعری تھے، لیکن ایسے اشعری تھے جو اشاعرہ سے ڈفرینٹ تھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مکمل اشاعرہ کا منہج، ان کا عقیدہ اور نظریات سے ان کا اتفاق نہیں تھا، لیکن اسماء و صفات کے بارے میں جو ان کی تاویلات موجود ہیں وہ اشاعرہ کی تاویلات ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ بدعتی ہیں، مبتدع ہیں، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ وہ امام متبع ہیں، کہ ان کی اتباع کی جائے ہر بات پہ۔ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے، یا ماحولوں کا ایسا تھا، یا استادوں کے ایسے تھے، کچھ بھی ہے، جو بھی آدھار ہے، لیکن ہم ان کو یہ کہیں کہ وہ اشعری نہیں تھے، بات درست نہیں ہے۔ اشعری تھے وہ، ان کی اشعریت معروف ہے، اور ہر عالم کے کلام محفوظ ہے ان کی کتابوں میں۔ جب ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا گیا ہے، خاص طور پہ اسماء صفات کے باب میں، تو بہت سارا ایک مادہ جمع ہوا ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اشعری نہیں ہے۔ اور یہ قول ہے الامام العلامہ محمد بن ناصر بن الالباني رحمۃ اللہ علیہ، رحمك اللہ، علامہ الالباني رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اور شیخ ربیع بن ہادی المدخلی کا یہ قول ہے، اور شیخ محمد بن ہادی المدخلی کا یہ قول ہے، حفظهم اللہ اجمعین۔ صحیح قول کیا ہے دونوں میں سے، اشعری ہیں یا نہیں ہیں؟ صحیح قول یہ ہے کہ اشعری تو ہیں، اشعری ہیں، لیکن ان کی جو اشعریت تھی وہ معذور تھے اپنے سے اشعریت پہ۔ نمبر ایک، انہوں نے کوئی کتاب بھی دیکھ لیں، آپ منہاج کو بھی دیکھ لیں، جہاں پر انہوں نے تاویل کے بعد صفات کی، دعوت نہیں تھی تاویل کی طرف۔ آپ کسی اور اشعری کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ وہ دعوت دیتے اپنے منہج مسلک کی طرف کہ ایسا ہی ہونا ہے۔ دیکھیں، شادی خود نہیں کی، لیکن فقہ میں شادی کے احکام بہترین طریقے سے بیان کیے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے شادی نہیں کی، اسے شادی کرنے درست نہیں ہے، نہیں، بلکہ شادی کی طرف جو ان کی تصنیفات، یعنی حیران کن تصنیفات ہیں، سبحان اللہ، مکمل احکام۔ اسی طریقے سے انہوں نے اشعریت کی طرف ہرگز دعوت نہیں دی، بلکہ آخری وقت میں بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے، یعنی اسماء و صفات کی بعض صفات کا اقرار بھی کیا ہے اشاعرہ نے، صرف سات کا کیا ہے، انہوں نے ان میں سے بعض کا پھر بھی اقرار کیا جن کا انکار کیا ہے اشاعرہ نے۔ اور پھر ان کے یہ جو سبحان قبولیت ہے امت میں جو ان کے علم جو باقی چھوڑ کے گئے ہیں. انشاءاللہ اگر ان سے کوئی اجتہادی غلطی بھی ہوئی ہے اور ان کو جو اشعریت ہے یہ جو غلطی ہے وہ اس خیر کے سمندر میں ڈوب کر ختم ہو جاتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ امام نووی رحمتہ اللہ علیہ حافظ ہیں اور امام بھی ہیں, لیکن ان کی امامت جو ہے وہ اس اعتبار سے ناقص ہے کہ اشعری سوچ رکھتے تھے, اگرچہ وہ محدود تھی اسماء صفات کے تعویل کے تعلق سے, بس نہ جبر کا عقیدہ رکھتے تھے اور نہ ہی ارجاء کا عقیدہ رکھتے تھے, باقی چیزیں جو تھیں وہ ایسی نہیں تھی. لیکن اس معاملے کی وجہ سے پارشل جزوی مشابہت کی وجہ سے جزوی نام بھی دیا جاتا ہے, کیونکہ بات اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہے. اگر مسئلہ کوئی فروع مسئلہ ہوتا, جیسے کہ امام خود شافعی المسلک ہیں, کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود مجتہد عالم ہیں, لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح دیتے اور ان کو فالو کرتے, تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں عالم ہیں, معتبر عالم ہیں, سنی عالم ہیں, ان سے غلطی ہوئی ہے. ان کی غلطی انشاءاللہ ان کی جو بھی فضیلت ہے اور جو انہوں نے خیر عمل کیا ہے, جو علم پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں, انشاءاللہ ان کی یہ جو غلطی ہے اس خیر میں ڈوب کر ختم ہو جائے گی. اس مجموعہ کے مقدمے میں جو مختلف تبویب کی ہے بڑے پیارے انداز سے مقدمے کے مجموعے میں, اور اس مقدمے میں میں پورے مقدمے پر بات نہیں کروں گا, یعنی درس کے آغاز کرنے سے پہلے ایک وضاحت ضروری ہے. وضاحت یہ ہے کہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ عالم اور طالب علم کے آداب ہیں. مقدمے میں یہ آداب بھی موجود ہیں اور ان کے بعد مفتی اور مستفتی کے آداب بھی موجود ہیں. مفتی اور مستفتی, تو فتویٰ اور قضاء اور استفتاء کے تعلق سے ہم بات نہیں کریں گے. ہمارا جو معاملہ ہے وہ طالب علم کی حد تک ہے, ورنہ پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں جو مادہ بہت بڑا ہے, تو میں اس کا تقریباً آدھے کے قریب تقریباً اس پہ بات کریں گے ہم زیادہ. جو باقی فتویٰ اور افتاء کے تعلق سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اصول فقہ کے دروس میں. جس نے مزید سننا ہے اصول فقہ میں سے فتویٰ کے تعلق سے اور مفتی اور استفتاء کے تعلق سے, شروط المجتہد کے تعلق سے, مجتہد کے تعلق سے, اجتہاد کے تعلق سے, وہ ریکارڈنگ سن سکتا ہے. دوسری وضاحت, میں اس موضوع کو مختصر طریقے سے بیان کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ موضوع بڑا دلچسپ ہے, تھوڑا سا لمبا بھی ہے. میں طالب علم کو اس موضوع میں سے جو اہم باتیں ہیں پوائنٹس کی بنیاد پر, تاکہ ہم یاد کر لیں, آسانی سے سمجھ بھی آ جائے ہمیں, اور جو خوبی ہے اس تصنیف میں, اس کتاب میں, کہ قرآن مجید کی آیت پہلے تبویب ہے, موضوع ہے, پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیات اور احادیث اور سلف کے اقوال سے چار چاند لگا دیے گئے ہیں اس تصنیف میں. تو میں یہ کروں گا آیات میں سے چند آیات اور بعض احادیث اور بعض سلف کے اقوال. میں سارے اقوال تو بیان نہیں کر سکتا, ہمیں صرف اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اس بات کی دلیل کیا ہے, اور دل قرآن سنت میں سلف کے اقوال سے مل گئی ہے, چاہے وہ 10 ہو چاہے 2 ہوں. تو میں مختصر سی بات کروں گا. تیسری وضاحت یہ ہے کہ یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے چند صوفیوں کا نام بھی لیا ہے, متصوفہ کے چند ائمہ کا, جیسے کہ الحارث المحاسبی ہیں, جیسے کہ السری السقطی ہیں, جیسے کہ الجنید محمد البغدادی ہیں, ان کے بھی بعض کوٹنگز موجود ہیں, میں وہ بیان نہیں کروں گا. وجہ یہ ہے کہ سلف کے جو اقوال یہاں پہ موجود ہیں وہ کافی ہے ہمارے لیے, اور وہ نام سلف کے جس پر امت کا اتفاق ہے، ان کی امامت پر، ان کے علم پر، ان کے تقویٰ پر اور منہج پر بھی. اور یہ جو صوفی علماء ہیں استناساً بیان کیا گئے یہاں پہ، یعنی اصل تو قرآن ہے، پھر حدیث ہے، پھر ان اسلاف کے اقوال ہیں. یہ لوگ جو ہیں تصوف میں سے، متصوفہ میں سے، ان لوگوں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا ہے، ان لوگوں کے اقوال بھی کچھ ایسے ہیں. یہ بیان کرنا مقصود تھا، میں وہ بیان نہیں کروں گا. نمبر ایک اختصار کی وجہ سے، نمبر دو کہ ہمارے اسلاف کے اقوال ہمارے لیے کافی ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ جو ہمارے اسلاف میں سے نہیں ہم ان کے اقوال بیان کریں. حارث المحاسبی یہ وہ شخص تھا جن کے تعلق سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو زرعہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ یعنی سلف اجمعین شدید طریقے سے، سختی سے منع کیا، تحذیر کی ہے کہ اس شخص سے بچ کے رہو، یہ فتنے والا شخص ہے، تجہم اس کے اندر موجود ہے، یہ جہمیت پھیلانا چاہتا ہے. تو پھر ہم کیسے ہم ایسے شخص کے چند کوٹنگز بیان کر کے لوگوں میں عام کریں جس شخص کے تعلق سے یہ دو بڑے امام جرح التعدیل کے، اہل حدیث اور اہل سنت والجماعت کے بڑے علماء نے سخت سے تحذیر کی ہے کہ اس شخص سے قریب نہ جاؤ. تو اس لیے میں اختصار کی وجہ سے نمبر ایک، نمبر دو ان کے جنید بغدادی کو لے لیا. جنید بغدادی کنٹروورسل شخصیت ہے، بعض نے مدح کی ہے اہل سنت والجماعت میں سے اور بعض نے رد کیا ہے. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو آج صوفیوں کو کتابوں میں جو ان کے اقوال موجود ہیں، ہمارا تعلق ان سے ہے. کوئی شخص مجھے یہ نہ کہے کہ ابن تیمیہ نے بھی تو مدح کی ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مدح کی ہے جنید البغدادی کی، حارث المحاسبی کی نہیں کی، سمجھے ذرا، جنید بغدادی کی ہے، ان کے علم کے مطابق جو اس وقت جانتے تھے. آج تصوف کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ. بایزید بسطامی کیا کہتا ہے، ہم نے وہ سمندر پار کے جس کے ساحل پر انبیاء کھڑے ہو گئے. کوئی مسلمان یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ کوئی بھی انسان مسلمانوں میں سے جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو تو وہ سمندر پار کرے گا جس کے ساحل پر انبیاء رکے. جی ہاں، انبیاء کہاں پہ رکتے ہیں؟ حدود شریعت، کیونکہ وہی لے کے آتے ہیں وحی کے ذریعے سے، آگے نہیں بڑھتے. اور جو جاہل لوگ ہوتے ہیں وہ حدیں پار کر جاتے ہیں. پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے میں کچھ کوٹنگز بھی آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ بڑی ناانصافی ہوگی علم اور علماء اور ادب علم کے ساتھ. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اعتبار سے بیان کیا ہے، اس دنیا سے چلے گئے، وہ جانے ان کا رب جانے، جو صحیح بات ہے ہم لیں گے، غلط بات نہیں لیں گے ہم. یاد رکھیں یہ بھی ایک بنیادی بات ہے، ہمارے علماء معصوم نہیں ہیں. میں بار بار بات کرتا ہوں، اگر عالم معصوم ہوتا تو وہ عالم نبی ہوتا، انبیاء معصومین ہیں خطا سے، علماء معصوم نہیں ہیں، غلطے کا امکان ہے. جو غلطی ہمارے علماء سے ہوئی ہم اس غلطی کو تسلیم کرتے کہ غلط ہے اور اس غلطی کا رد بھی کرتے ہیں، لیکن عالم پھر بھی عالم رہتا ہے. جیسے کہ رفیع الملام کا رسالہ پورا ہم شرح کر چکے الحمدللہ، اور اس میں یہی چیز ثابت کی گئی ہے. تصوف کی کتابوں میں آپ دیکھیں جو کوٹنگز، جو الفاظ، جو جملے ان کی طرف منسوب ہیں، سر سقطی ہے، بشر الحافی ہے، یا جنید بغدادی ہے، یا دیگر صوفہ کے جو عارفین اور علماء ہیں، واللہ عقل حرام. میں نے ایک کوٹنگ آپ کے سامنے رکھی ہے، انہیں کی کتاب ہے، ہماری کتابوں میں سے نہیں ہے. جب آپ یہ کہتے اپنے ان علماء کے تعلق سے ہم کہتے، پھر ایسے لوگوں کی باتیں ہم عوام الناس تک نہیں پہنچانا چاہتے. تمہیں پسند ہے تم جانو، تمہارا رب جانے. انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو حق ہے اسے اپنا لیا جائے، جو باطل اسے رد کر لیا جائے، چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو. غلط بات اگر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی کرتے تو ہم کہتے ہیں غلط ہے، اور اس کو آگے نہیں پھیلاتے بلکہ اس کی تصحیح کرتے ہیں ادب کے دائرے میں رہ کے. یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر، یہ نہیں کہ یہ صوفی عالم ہے تو ہم نے ان کو گرا دیا ہے، اور ہمارے علماء غلطی کرے تو نہیں وہ ٹھیک ہے، ان کی غلطی بھی ٹھیک ہے. ہرگز نہیں، ہمارا ترازو ایک ہے، سیدھا ہے، اور سب جانتے ہیں الحمدللہ. یہ دعوت السلفیہ ہے، اہل سنت اہل سنت ہے، اہل بدعت اہل بدعت ہے، دونوں میں فرق ہے، واضح نمایاں فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. دونوں ایک ہو نہیں سکتے کبھی بھی، اور دونوں کا اپنے اپنے حقوق ہیں. اہل سنت جماعت کا حق ہے کہ اس محبت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کا راستے اختیار کیا جائے، ان کا دفاع کیا جائے، اور بدعت کا حق یہ ہے ہمارے اوپر کہ ان سے دوری اختیار کی جائے، ان سے نفرت کی جائے، اور ان سے آگاہ کیا جائے، ان کی غلطیوں کو بھی بیان کیا جائے، اور غلط کیوں ہے یہ بھی بیان کیا جائے. مقدمے کے طور پہ یہ چند اہم باتیں تھیں. میرا خیال ابھی وقت باقی نہیں رہا، اگلے درس سے انشاءاللہ پہلے باب سے درس کا آغاز کریں گے. اور پہلا باب ہر علم، کوئی بھی علم ہو دنیا کا، اس کی بنیاد ہے اخلاص اور صدق کے تعلق سے. چند اہم باتیں ہوں گی تو بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا وقت پہ آئیں تاکہ درس بھی ذرا جلدی شروع ہو. اور اخلاص کے تعلق سے چند اہم باتیں، قرآن مجید کی آیات، احادیث اور چند سلف کے اقوال بیان کر دیں گے. دیکھیں گے حیران کن باتیں کہ کس طریقے سے اپنے اخلاص کو درست کرنے کے لیے سلف صالحین مجاہدے کرتے تھے، اور کیسے ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں ان کا یہ جو عمل، یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں، اس میں کہیں سے بھی کوئی ریاکاری شامل نہ ہو جائے. کیسے وہ اس اخلاص پر قائم رہنے کے لیے جدوجہد کرتے تھے، ان کے کیا اقوال ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.